نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائی اور دوستو، دس ذوالحجہ کی قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے، اور دس ذوالحجہ کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانیاں کیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی قربانی ہے اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی قربانی ہے۔ باپ کا ذبح کرنا یہی قربانی ہے، بیٹے کا ذبح کے لیے تیار ہو جانا یہی قربانی ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد کو جوان دیکھنا چاہتا ہے اور بہترین اور اچھے حالات میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب اللہ پاک کی مرضی اور منشا یہ ہو کہ اسے ذبح کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، تو اس موقع پر یہی ان کی قربانی ہے۔ اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ بھی بہت بڑی مثال ہے کہ نہ صرف پیش کیا بلکہ ہر اعتبار سے رضا اور تسلیم کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ پیش کیا، خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی عرض کر رہا ہوں دس ذوالحجہ کی ہے۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، انہوں نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کو پیش کیا۔ اسی طرح سے 1 محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، انہوں نے بھی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر اسی طرح سے 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور نہ صرف حضرت حسین کی قربانی ہے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اور بھی افراد ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں، ان سب قربانیوں میں ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی خواہشات کو ہم چھوڑ دیں، من مانیوں کو چھوڑ دیں، نفس کی چاہتوں کو چھوڑ دیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر جان قربان کرنے کی بھی اگر باری آ جائے تو ہم اسے دریغ نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پیچھے ہم قربان ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں، اس وقت کی نشست میں جو بات عرض کرنی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ کو شہید ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی زبان سے 22 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو جب 22 مرتبہ ایک آدمی کو جنت کی بشارت مل گئی ہے، جنت کی خوشخبری مل گئی ہے، اس کے باوجود بھی ان کا ڈر، ان کا خوف، اللہ سے ڈرنا، آخرت سے ڈرنا اور موت اور قبر کو یاد کرنا اس قدر زیادہ تھا کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ صرف اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ کسی بھی قبر سے گزر ہوتا تھا، کہیں بھی قبرستان دیکھ لیتے تھے تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جایا کرتی تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ صرف قبر مٹی کا ڈھیر آپ نے دیکھا اور دیکھ کر آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے یہ باغ بنے گا یا میرے لیے یہ جہنم کا گھڑا بنے گا۔ جبکہ عرض کر رہا ہوں کہ 22 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے، نبوت کی زبان سے جنت کی خوشخبری مل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے جنتی کہا، عثمان فی الجنہ۔ ایک مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور 10 اصحاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 کا نام لیا، ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر بھی جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا عمر فی الجنہ، عمر بھی جنت میں جائیں گے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنت میں جائیں گے۔ علی فی الجنہ، علی بھی جنت میں جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں جائیں گے۔ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ طلحہ فی الجنہ، حضرت طلحہ بھی جنت میں جائیں گے۔ زبیر بن عوام فی الجنہ، حضرت زبیر بن عوام بھی جنت میں جائیں گے۔ ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی جنت میں جائیں گے۔ سعید بن زید فی الجنہ، حضرت سعید بن زید بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محفل میں 10 آدمیوں کے نام لیے تھے۔ انہی 10 اشخاص کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 مقدس ہستیاں کے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ کوفہ میں یہ واقعہ آیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ حدیث بیان کی، اسی ترتیب سے بیان کی، حضرت ابوبکر کا نام لیا، عمر کا نام لیا، عثمان کا نام لیا، علی کا نام لیا، اسی طرح سے طلحہ کا نام لیا، زبیر کا نام لیا، اور ابو عبیدہ بن جراح کا نام لیا، عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، سعد بن ابی وقاص کا نام لیا، 9 کے نام لیے۔ 9 کے نام لے کے کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر جب اپنی باری آئی تو یوں کہا، والعاشر فی الجنہ، 10واں بھی جنت میں جائے گا۔ اپنا نام چھپا لیا، نام ذکر نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے 10واں کون ہے، 10واں کون ہے؟ جب لوگوں نے قسم دی، اصرار کیا، تو کہا، اچھا بھائی، تم لوگوں نے اگر مجھے قسم دے دی ہے تو سن لو، وہ سعید ابن زید ہیں۔ میرے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگ، یہ اعمال کی بنیاد پر جنت کی قیمت لگ رہی ہے۔ جب جنت کے فیصلے اس دنیا میں ہو گئے، پھر بھی ڈر اور خوف کا یہ حال تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کے رویا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے حضرت عثمان کا انتخاب کیا۔ آئیے اس بات کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس پہلو سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کس قسم کے داماد کا انتخاب کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیسا داماد چنا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 2 خوبیاں، ایسی خوبیاں تھیں، اللہ اکبر۔ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھے، غنی تھے. غنی کا تعلق غنا کا تعلق دل سے ہوتا ہے, مال سے اور پیسے سے نہیں ہوتا ہے. یعنی آدمی کا دل وسیع ہو, آدمی کا دل بڑا ہو, کہتے ہیں یہ بڑے دل کا مالک ہے. ہے کچھ بھی نہیں لیکن بڑے دل کا مالک ہے. ہر موقع پر جب بھی اسے موقع ملتا ہے خرچ کرنے کی چیز ہے, خوب خرچ کرتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان میں یہ وصف دیکھا ہے کہ یہ غنا والے ہیں اور ان کا دل غنی ہے, خوب کھلے دل کے آدمی ہیں, خرچ کرنے والے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبی دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کرا دیا. ایک خوبی تو یہ ہے کہ جو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر غنا ہے, سخا ہے, جود ہے. دوسری خوبی جو ہے وہ حیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حیا تھے, سارے کے سارے صحابہ با حیا تھے, لیکن حضرت عثمان کے متعلق ارشاد فرمایا اشد حیا ان, سب سے زیادہ شدید حیا کرنے والے عثمان ابن عفان ہیں. اور ان کی حیا کا ایک واقعہ سن لیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں, ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابوبکر صدیق آئے آپ بیٹھے رہے, عمر فاروق آئے آپ بیٹھے رہے, علی آئے آپ بیٹھے رہے, اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پنڈلی سے اوپر ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی نظر آ رہی ہے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو آدمی اس سے حیا کرتا ہے اور سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے کپڑا نیچے کر دیا, پنڈلی کو ڈھک دیا. لوگ حیران ہوئے, ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے, عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے, علی آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے, اور اشخاص آئے آپ بیٹھے رہے, عثمان آئے آپ نے حالت کو تبدیل فرما دیا. اس موقع کا یہ جملہ ارشاد فرمایا, اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, اس آدمی سے میں حیا کیوں نہ کروں, آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. ایسی حیا تھی. اب سنیے حضرت عثمان کی حیا کیسی تھی. حیا کے متعلق کسی نے پوچھا کہ آپ حیادار کیسے بنے, آپ کو جو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں, آپ کے پاس کون سی خصلت حیا کی ہے؟ ارشاد فرمایا, اگر تم نے پوچھا ہے تو پھر سن لو کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری آنکھ نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, کبھی غیر محرم پر میری آنکھ نہیں پڑی. یہ حیا کا تقاضا ہے, یہ حیا کا تقاضا ہے. آج ہماری آنکھ جھک جائے, آج جوان کی آنکھ جھک جائے, آج ماں بہن کی آنکھ جھک جائے, تو یہ حیا ہے. ایمان یہ حیا سکھاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کا انتخاب اپنی بیٹی کے لیے کیا, اس بنیاد پر انتخاب کیا کہ یہ حیا دار ہے, یہ حیا والے ہیں, کہ ان کی آنکھ میں وہ حیا ہے, وہ حیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. پھر پوچھا گیا, اور کیوں حیا دار آپ بنے, اور آپ کے پاس کیا خوبی ہے حیا کی؟ ارشاد فرمایا, دوسری بات یہ ہے کہ میرا زندگی کا یہ معمول ہے, اہتمام ہے, جب بھی میں غسل کرنے جاتا ہوں تو میں تہ بند باندھتا ہوں, میں کپڑا باندھ کے غسل کرتا ہوں, میں بالکل ننگا اور برہنہ ہو کے غسل نہیں کر سکتا, مجھے حیا آتی ہے, مجھے یہ شرم آتی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے جنات یا فرشتے بھی اس حالت میں دیکھیں, اس لیے مجھے حیا آتی ہے. پھر ارشاد فرمایا, اچھا اور سن لو, ایک حیاداری کا واقعہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اور جو ہاتھ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا, جس ہاتھ سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوا ہے, اس ہاتھ سے میں نے کبھی کسی انسان کو تھپڑ تک نہیں مارا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کا یہ تقاضا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ جو ہاتھ مس ہوا ہے, اس ہاتھ کو میں ظلم کی طرف کیسے لے جاؤں, زیادتی کی طرف کیسے لے جاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حیا تھی. اور ارشاد فرمایا کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا یہ ہاتھ مس ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ میرا یہ ہاتھ لگا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، اس کے بعد سے آج تک میں نے اس ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ میں نے کسی مکروہ جگہ پر میں نے کھجلی کی، نہ میں نے کبھی نجاست کو پکڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہاتھ سے نبی کو میں نے چھوا ہے، نبی کو میں نے ہاتھ لگایا ہے۔ اب میری عزت اور میری حیا نے گوارا نہ کیا کہ جس ہاتھ سے میں نبی کو چھوؤں اور نبی پر ہاتھ رکھوں وہی ہاتھ میں نجاست کی جگہ پر استعمال کروں، میری حیا نے یہ گوارا نہ کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حیا انسان تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت عثمان کا انتخاب کیا۔ تو داماد ہو تو ایسا ہو جو سخاوت والا ہو، اور کیا وصف ہے؟ جو حیا دار ہو، با حیا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ با حیا تھے۔ اللہ پاک کی قدرت کا عجیب کرشمہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معرکہ بدر سے واپس آئے، بدر کی طرف جب جانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عثمان نے بھی جانے کا ارادہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو روک دیا۔ کیوں؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی بیٹی بیمار تھی، کہا آپ کی اہلیہ میری بیٹی بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری میں رہو، پیچھے نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رک گئے۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے، جیسے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے تو صحابہ جو مدینہ کے اندر موجود تھے، دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کھڑے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں۔ ایک تو یہ خوشی کہ آج بدر کا معرکہ اور اسلام کو اللہ پاک نے فتح دی ہے، اور جہاں فتح اسلام کو دی ہے خوشی آئی ہے، اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ پاک نے غم بھی بھیج دیا کہ دیکھو یہ دنیا غموں اور خوشیوں کا مجموعہ ہے، یہاں خوشی آ جائے تو آپے سے باہر نہیں ہو جائیے گا، اور جب غم اور صدمہ آئے تو کہیں ایسا نہ ہو شریعت کا دامن مت چھوڑ دیجیے گا، اعتدال کی زندگی گزارنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیدھے حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ کیا حال ہوگا؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے رقیہ حیات تھیں، اور واپس جب تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا خالق حقیقی سے جا ملتی ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بھی قبر پر کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیہ کلمات کہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر سے کہا، مجھے بڑا صدمہ ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے عقد میں تھی، نکاح میں تھی، میری یہ خواہش اور میری یہ تمنا، بڑی خوشی تھی کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے میں اٹھایا جاؤں گا، رشتہ داروں سے میں اٹھایا جاؤں گا، لیکن وہ نسبت میری ختم ہو گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا، اور اللہ پاک کی تقدیر ایسی غالب آئی کہ کچھ وقت کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا۔ یہ دوسری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ تیسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عاص بن وائل کے پاس تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تین بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہ گئی تھیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے 6 ماہ کے بعد انتقال فرمایا۔ تو دوسری بیٹی کا جب انتقال ہوا، پھر حضرت عثمان کو صدمہ ہوا، دکھ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اور میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور یوں ایک روایت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد آدمی ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک آدمی کے پاس نہیں گئی ہیں، وہ واحد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ پاک نے یہ شرف بخشا تھا اور یہ عزت بخشی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگ اور ماں اور بہنوں، یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم داماد کا انتخاب کریں، ایسے انتخاب کیجیے۔ دیجئے، حیا والا ہو، حیا والا ہو، غنا والا ہو۔ دوسرا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبیاں دیکھی ہیں؟ دو خوبیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نمایاں تھیں۔ ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، وہ بہادری تھی کہ اس بہادری کی مثال نہیں ملتی، اس بہادری کی مثال نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ ایک معرکے میں سامنے ایک کافر آیا، عمر اس کا نام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، تقریباً 50 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی، اور اس آدمی کے متعلق یوں مشہور تھا کہ یہ اکیلے 500 آدمیوں سے لڑ سکتا ہے، اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اکیلے یہ 500 افراد سے لڑ سکتا ہے۔ اس نے آ کے نعرہ لگایا، حال من مبارزن، میرے مقابلے میں کون آئے گا، میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا علی کھڑے ہوئے، پتلی پتلی ٹانگیں، دبلی پتلی ٹانگیں، نحیف کمزور جسم ہے، لیکن اللہ نے اندر دل جو دیا ہے وہ شیر والا دل موجود ہے۔ تو کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ چھوٹے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔ پھر دوبارہ اس نے نعرہ لگایا، حل من مبارزن، کون ہے میرے مقابلے میں آئے گا؟ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری بار اس نے نعرہ لگایا، کون آئے گا میرے مقابلے میں؟ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی دیکھ لو، یہ عمر ہے، عمر اس کا نام تھا، یہ 500 آدمیوں سے سنا ہے اکیلے لڑتا ہے، دیکھ لو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت علی نے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیجئے، یہ عمر ہے یا جو بھی ہے میں دیکھ لوں گا۔ تو بس یوں سمجھیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا ملنا تھا کہ وہ تلوار لہراتے ہوئے میدان میں پہنچ گئے اور یہ کلمہ کہا، ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیف الغابات کریہ المنظرا، سن لے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جنگل کے بکھرے ہوئے شیروں کی طرح ہوں، اور جب میں حملہ کرتا ہوں تو پھر میرا حملہ شیروں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ کلمات کہے اور میدان میں پہنچ آئے۔ اس نے یہ کہا کہ تو تو بچہ ہے، تو تو میرے سامنے بچہ ہے، کسی بڑے کو بھیج، بڑے کو بھیج، میں نہیں چاہتا کہ تیری جوانی میرے ہاتھ سے برباد ہو جائے، تیرا بچپنا میرے ہاتھ سے برباد ہو جائے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اگر تو نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا غرور میرے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، تیرا تکبر میرے ہاتھ سے ٹوٹ جائے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کافر کو، عمر کو، وہ غصہ آیا، ایک غصے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھال کو سامنے رکھا اور وار کو روک لیا۔ دوسرا حملہ پھر ادھر سے حضرت علی نے جب تلوار چلائی، بس ایک ہی تلوار چلنی تھی، اس کافر کی گردن بھی کٹی اور گھوڑا بھی کٹا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا گرد چھا گیا کہ معلوم نہیں تھا کہ کون بچھڑا، کون مرا، کس کی شہادت ہوئی، کون مرا، وہ مرا یا حضرت علی شہید ہوئے۔ تو کہا جب دیکھا کہ جناب گرد چھٹا، تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں اور وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بدر کے موقع پر جب کھڑے ہیں تو سامنے سے کافر آئے، عتبہ آیا، عتیبہ آیا، مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ، عتیبہ، عتبہ بن ربیعہ، عتیبہ بن ربیعہ، یہ بڑے سردار تھے، سرداروں میں سے تھے، اور ایک عتبہ کا بیٹا تھا، تین آئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ادھر دیکھا، کہا کون جائے گا؟ تین انصار صحابہ کھڑے ہوئے، انصار صحابہ میں سے حضرت عوف بن حارث، حضرت معوض بن حارث، عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں کھڑے ہوئے۔ کہا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے۔ جب یہ تینوں میدان میں آئے تو عتبہ نے کہا کہ نہیں، آپ سے نہیں لڑنا، ہمارا مقابلہ اپنی قوم سے ہے، ہماری قوم کا کوئی بھیجو، مطلب یہ تھا کہ مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، آپ تو مدینہ کے ہو، ہمارے میں سے کسی کو بھیجو جو ہمارے یہاں سے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، حمزہ کھڑے ہو جاؤ۔ حمزہ کو کہا، اللہ اکبر۔ دوسرا علی کا نام لیا، علی کھڑے ہو جاؤ۔ تیسرا عبیدہ بن حارث، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد تھے، حارث آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، جس طرح سے علی چچا زاد تھے اسی طرح سے عبیدہ بھی چچا زاد تھے، آپ نے ان کا نام لیا۔ اس لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عجیب معاملہ تھا کہ جب شدید شدید لڑائی کا موقع ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرا نام لیا کرتے تھے، حمزہ کا نام لیتے تھے، عباس کا نام لیتے تھے، عبیدہ کا نام لیتے تھے، اپنے قریبیوں کا نام لیا کرتے تھے جو خاندان کے تھے۔ جو چچوں کے بیٹے تھے، جو چچے تھے، ان کے نام لیا کرتے تھے. کیوں؟ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنوں کو تو پیچھے رکھا ہوا ہے، اپنوں کو تو بچایا ہوا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے موقع پر سب سے پہلے ہمارا نام لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جب عطایا کی بات آتی تھی، کہیں مال غنیمت بٹنا ہوتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سب سے پیچھے رکھا کرتے تھے، سب سے پیچھے رکھا کرتے تھے. اگر کچھ بچ بچ گیا تو ہمیں مل جایا کرتا تھا، اور اگر نہ بچتا تو ہم خالی رہ جایا کرتے تھے. لیکن جنگ کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر ہمیں سب سے آگے رکھا کرتے تھے. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں یہ اعلان کیا، ہاں علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ بن حارث کھڑے ہو جاؤ. فرمایا ہم تینوں سامنے آئے، ادھر سے سامنے سے مشرکین مکہ قریش کے تینوں سردار، اور یہ بھی عربی یہ بھی قریش کے تینوں سردار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے. ایک ہی وار حضرت حمزہ نے کیا، ایک ہی وار حضرت علی نے کیا، اپنے اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دیا، صرف ایک ہی وار تھا. اور پھر رہ گئے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کے مقابلے میں چونکہ عتبہ خود تھا، عتبہ بھی بڑا زبردست جنگجو تھا، تو اس نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ پر وار کیا، پنڈلی زخمی ہو گئی. فرمایا حضرت عبیدہ گرے، اور ادھر سے حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے مد مقابل سے فارغ ہوئے اور عبیدہ کی مدد کو پہنچے، اور آ کے عتبہ کو انہوں نے قتل کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہادری تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جو داماد کا انتخاب کیا ہے وہ یہ بنیاد بنائی ہے کہ دیکھو بہادر ہوتا ہے، داماد وہ ہونا چاہیے جو بہادر ہو، اس لیے کہ آگے آنے والی جو اولادیں ہوں گی، نسلیں ہوں گی، تاکہ ان کو بہادری سکھائی جائے. ہاں صحابہ کے اندر بہادری ہوا کرتی تھی. حضرت عمر بن خطاب کیا ہی بہادری تھی. کسی نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر سے یہ کہا، راستے میں جا رہے چلتے چلتے ایک درندہ شیر سامنے آیا، اور شیر سامنے آیا لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، جانے نہیں دے رہا، تو آگے آئے اور اسے کان سے پکڑا اور کھینچا اور کہا ہٹ جاؤ راستے سے، کیوں مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہو؟ کسی نے کہا عبداللہ تم ڈرے نہیں ہو؟ کہا اللہ کے بندو ہم نے ڈر دیکھا نہیں ہے، ہم عمر کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے ڈر نہیں دیکھا، ہم نے ڈر نہیں دیکھا. تو جب ایسے لوگوں کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہوں، صحابہ کے تذکرے ہماری اولادوں کو سنائے جائیں، بچوں کو تذکرے سنائے جائیں، بچیوں کو تذکرے سنائے جائیں، تو پھر ہماری اولادوں کے اندر جرات اور بہادری پیدا ہوگی. اور آج تو المیہ یہ ہوا کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے، جناب فلموں کے سامنے بیٹھے، اور کیا وحیات اور تباہیات، سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ڈرپوک بناتی ہیں، جو انسان کو بزدل بناتی ہیں. آدمی کا ایمان بھی برباد ہے، آدمی کی شجاعت اور بہادری بھی برباد ہو جاتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے داماد کا انتخاب جو کیا ہے وہ حضرت علی کا، اس بنیاد پر کہ یہ بہادر ہیں. حضرت علی میں ایک اور خوبی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت بالباب. سن لو اے لوگو، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور اگر دروازہ دیکھنا ہے تو علی اس کا دروازہ ہے. من اراد العلم فلیأت بالباب، جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے گا، وہ علی کے پاس سے ہو کے آئے گا، تو تب اسے علم ملے گا. اس لیے کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے وہ علم دیا ہے، اگر میں صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر میرے پاس اتنا مواد ہے، اتنا علم ہے کہ 80 اونٹوں کا بوجھ بن جائے گا، 80 اونٹوں کا بوجھ. صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا یہ حال ہے، تو باقی قرآن کی تفسیر کیسے جانتے تھے؟ اور فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم ہر آیت کے متعلق میں یہ جانتا ہوں، کب اتری، کہاں نازل ہوئی، کیسے اتری، ہر آیت کے متعلق میں یہ جانتا ہوں، یہ دعویٰ کیا کرتے تھے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگ اور ماں اور بہنوں، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر حضرت علی کا انتخاب فرمایا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم تھا ان کے پاس. ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے اشخاص کا انتخاب کریں جن کے پاس علم ہو، اور علم سے مراد وہ علم ہے کہ جو علم انسان کو اللہ پاک سے ملائے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ آج ہم انتخاب کرتے ہیں ایسے داماد کا، جناب جس کی نوکری اچھی ہو، امریکہ کے اندر جس کی نوکری ہو، کینیڈا کے اندر جس کی نوکری ہو، ناروے میں جو کام کرتا ہو، فلاں فلاں اس کے پاس ڈگریاں ہوں. ہم یہ ڈگریاں دیکھتے 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 بچیوں کی عمریں ہی گزر جاتی ہیں، بچیوں کی عمریں ہی گزر جاتی ہیں اور پھر معاشرے کے اندر جو فسادات پیدا ہوتے ہیں، جو بربادیاں پیدا ہوتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد بیان کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے جیسے رشتوں کا انتخاب فرمایا ہے، جیسے لڑکوں کا انتخاب فرمایا ہے، آپ بھی ایسی صفات ڈھونڈیں اور ان صفات کو تلاش کیجئے اور پھر اپنی بیٹیوں کے لیے انتخاب کیجئے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کا ڈر بھی غالب تھا، اللہ کا خوف بھی تھا، اور ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں کہ پوری رات میں کھڑے ہو کر ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، کھڑے ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ساری رات میں ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ یہ کسی دل والے کی ہی بات ہے، یہ کسی صاحب ہمت انسان کی بات ہے کہ جو ساری رات کھڑا ہو اور قرآن پڑھتے پڑھتے روتا رہا روتا رہا روتا رہا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری بھی ہے، دوہری قرابت داری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اتنا غزوہ تبوک میں حضرت عثمان نے خرچ کیا، سارے لشکر کا ساز و سامان حضرت عثمان نے دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے ضرر نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے ضرر نہیں پہنچائے گا، اللہ پاک تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو نے خوب اللہ پاک کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ مسجد نبوی کی زمین خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کی، اللہ کے لیے وقف کی ہے کہ یہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ بیر معونہ ایک کنواں تھا اور اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا۔ پہلے ظالموں نے، مشرکوں نے، یہودیوں نے اس کی قیمت لگائی، بہت زیادہ قیمت لگائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے آدھا خریدا، اور آدھا خریدنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، ایک دن یہودی پانی بھریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، اچھا عجیب بات یہ کہ وہ یہودی اس کنویں سے پانی بھرنے والوں سے پیسے لیا کرتا تھا، فری میں پانی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو تو ہے ہی ہے کہ کوئی مسلمان کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، ایک دن کی قیمت میں نے ادا کر دی ہے، جو مسلمان اس دن پانی بھرنا چاہے اس مسلمان سے کوئی اجرت کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ ادھر یہ اعلان یہودیوں کو بھی کر دیا کہ اگر غیر مسلموں میں سے بھی، یہودیوں میں سے بھی اگر کوئی اس دن پانی بھرنا چاہے تو ہم اس سے کوئی اجرت کوئی پیسہ نہیں لیں گے۔ حضرت عثمان کا یہ اعلان کرنا تھا کہ سارے یہودی اسی دن پانی بھرنے لگے جو مسلمانوں کی باری ہوتی تھی۔ اب وہ جو اگلا دن آتا تھا، جس دن یہودیوں کا نمبر تھا اور وہ یہودی لوگوں سے پیسے لے کے پانی دیا کرتا تھا، وہ سارا کا سارا دن بیٹھا رہتا، کوئی پانی بھرنے والا ہی نہ آتا، اس لیے کہ وہ پانی تو اگلے دن بھر چکے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ان کو پانی دیا ہے، مفت میں پانی دیا ہے۔ تو ایسے جذبات تھے کہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا، جہاں اللہ کا حکم ہو، اللہ کے نبی کا حکم ہو، اپنا مال لٹانا، اپنا مال خرچ کرنا، اس کو اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، ان بنیادوں پر ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک اور حیادار انسان کی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، کہا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے، جوان ہے، دروازے پر بیٹھا ہے، دیکھا کہ رو رہا ہے اور اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے بلائیے۔ چنانچہ وہ بلائے گئے۔ جب وہ بلائے گئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اپنے گناہوں کو دیکھ کے رو رہا ہوں اور اللہ پاک سے حیا آتی ہے۔ کہا، دیکھو، اللہ پاک بخشش کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اب کیوں روتے ہو؟ فرمایا، اللہ کے رسول، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ کہا، بتاؤ، آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ کہا، جی اللہ کے رسول، میرا گناہ تو آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ کہا، زمین سے بڑا ہے؟ جی اللہ کے رسول، زمینوں سے بڑا ہے۔ کہا، عرش سے بڑا ہے؟ کہا، جی اللہ کے رسول، عرش سے بھی بڑا ہے۔ یہ کہتے رہے، روتے رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا بتاؤ تو صحیح، تیرا کیا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا، نہ پوچھئے، میرا گناہ یہ ہے کہ ایک انصار خاتون کا انتقال ہو گیا، حسین جمیل عورت تھی، انتقال ہو گیا۔ اسے جب قبر میں دفنایا گیا، میں بری نیت سے اور غلط ارادے سے وہاں پہنچا، قبر کو میں نے کھودا اور اس کا میں نے کفن نکالا، اور کفن بیچنے کی غرض سے میں بازار کی طرف لے جانے لگا۔ تھوڑا آگے گیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، رات کی تنہائی ہے، میں اس سے اپنی جنسی تسکین کو پورا کر لوں۔ کہنے لگا، میں واپس آیا اور میں نے اس سے اپنا گناہ پورا کیا ہے۔ جب وہ گناہ پورا کیا، جب میں وہاں قبر سے نکلنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ ارے بے حیا، تجھے حیا نہ آئی، تجھے اللہ پاک سے شرم نہ آئی کہ مجھے تو گندا کر کے جا رہا؟ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب میں اٹھوں گی تو میں ناپاکی کی حالت میں اٹھوں گی، اور قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں میں اٹھوں گی تو میں عریان ہو کر، ننگی ہو کر اٹھوں گی، تجھے اللہ پاک سے حیا کیوں نہ آئی؟ کہا، بس اس کا یہ کلمہ کہنا تھا، غیب سے یہ آواز جو مجھے لگی ایسی لگی کہ میرے دل پر اثر کر گئی، اور بس اب میں رو ہی رو رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے. حال ہی ایسا تھا، غصے کے آثار آئے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے سے ہیں، فوراً بھاگ گئے اور مدینہ طیبہ کے جنگلوں میں، وادیوں میں گھومتے رہے. 40 دن تک اسی طرح سے ویرانوں کے اندر گھومتے رہے اور اللہ پاک سے مانگتے رہے. ایک دن اللہ پاک سے یہ دعا مانگی، اے اللہ تو تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ میرا گناہ اور میرا جرم بھی تو جانتا ہے، اے اللہ اگر مجھے تو معاف کرتا ہے تو میری اس معافی کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، اور اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا آسمان سے آگ بھیج دے اور مجھے جلا کر راکھ کر دے، اور آخرت کی جہنم کی آگ سے مجھے بجا لے. جن لوگوں کے دلوں میں آخرت کی آگ کا خوف اور ڈر ہوا کرتا تھا وہ اس طرح سے رویا کرتے تھے. 40 دن رونے کے بعد حضرت جبریل آگے، کہا اللہ پاک آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے، کہا اللہ پاک آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی جانب سے یہ پیغام آیا ہے کہ بتائیے کہ لوگوں کو آپ نے پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جبریل نے جب یہ سوال کیا، آن حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھے بھی بنایا اور سارے انسانوں کو بنایا. کہا آسمانوں کو اللہ نے بنایا یا آپ نے بنایا؟ کہا مجھے بھی، ہم سب کو اور سارے آسمانوں کو اللہ نے بنایا. کہا یہ بتائیے کہ بندوں کو روزیاں آپ دیتے ہیں یا اللہ پاک دیتے ہیں؟ کہا مجھے بھی اور سارے انسانوں کو، چرند پرند درند کو روزیاں اللہ پاک ہی دیتے ہیں. کہا پھر یہ بتائیے کہ بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں یا اللہ قبول کرتے ہیں؟ کہا اللہ پاک ہی تواب ہے، وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کہا اچھا، پھر اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اس بندے کو بلوائیے اپنے پاس اور اس کے ساتھ کرم والا معاملہ کیجئے، احسان والا معاملہ کیجئے، اور اسے خوشخبری سنائیے کہ اللہ تبارک تعالی نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بتائیں اور خوشخبری سنائیں تو خوشی کے مارے ان کی چیخ نکلی اور انتقال ہو گیا. تو یہ با حیا انسان کی ایک داستان ہے. دیکھیے جب انسان کے دل میں حیا داری ہوتی ہے تو انسان گناہ پر نادم بھی ہوا کرتا ہے، آدمی گناہ پر شرمندہ بھی ہوا کرتا ہے. ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا آپ کے اندر سے رخصت ہو جائے تو پھر انسان ہر گناہ کر گزرتا ہے. حیا کی بنیاد پر انسان گناہوں سے بچا کرتا ہے، شرم کی بنیاد پر انسان گناہوں سے بچا کرتا ہے. چھوٹا بچہ ہے، کبھی کبھی آپ نے بچے کو کہا ہوگا کہ بیٹے کھڑے ہو کے یہ چیز فلاں کے سامنے سناؤ، مہمان آگے، بیٹے سنائیے یہ چیز، کلمہ سنائیے، کوئی اور سبق سنائیے. بچہ حیا کر رہا ہوتا ہے، بچہ شرم کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ حیا ہے، یہ ڈرپوکی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں بڑا ڈرپوک ہے، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے. نہیں، یہ بچے کی حیا ہے. اس حیا کا رخ پھیرنا ہے، رخ تبدیل کرنا ہے کہ بیٹے یہ جو حیا ہے یہ حیا نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کو کوئی بات کہی جائے کہ بولو، دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں حیا نہیں ہونی چاہیے، ہاں گناہوں کے معاملے میں حیا کیا کرو، شرم کیا کرو، تو اس بچے کا رخ پھیرو، حیا کا رخ تبدیل کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی انسان کے متعلق سنو کہ اس کی عادت بدل گئی تو اس کی مت تصدیق کرنا، عادت نہیں بدلا کرتی، عادت کا رخ بدلا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی عادت کے اندر سختی تھی، اور جب اسلام نہیں لائے تھے وہ ساری سختیاں اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، کفر کی حمایت میں استعمال ہو رہی ہیں. جب اسلام لے آئے تو وہ سختی کا رخ تبدیل ہو گیا، اب وہ ساری کی ساری سختی اسلام کے حق میں اور کفر کی مخالفت میں استعمال ہو رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رخ تبدیل کیے جائیں. بچوں کے اندر اگر حیا داری ہے، اور یہ حیا ایک فطرتی عمل ہے، اس حیا کے اندر بچے کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے اور اس حیا کا رخ پھیرا جائے. رخ کس طرف پھیرا جائے؟ کہ بچے کو یہ حیا سکھائی جائے کہ کہ وہ حیا کر کے شرم کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، زیادتی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے معاملے میں واعظ کر رہا، سمجھا رہا، با حیا ہونے میں سمجھا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان، دیکھو حیا کے معاملے میں سے چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ حیا انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھائیں گے، جب بھی حیا اس کی فطرت ہے، ہاں اگر اس بچے کو غلط ماحول مل گیا، نافرمانی والا ماحول مل گیا، تو اس کے اندر سے یہ حیا گناہوں کی طرف چلی جائے گی۔ دین کے معاملے میں شرمائے گا، مسجد میں آتے ہوئے شرمائے گا، دین کی بات پوچھتے ہوئے شرمائے گا، خیر کا کام کرتے ہوئے شرمائے گا، گناہ کرتے ہوئے نہیں شرمائے گا، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں شرمائے گا، گناہ کی طرف جاتے ہوئے نہیں شرمائے گا، اور نافرمانی کی طرف جاتے ہوئے نہیں شرمائے گا۔ حیا تو ہے، لیکن حیا کا رخ غلط پڑ گیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست و بزرگوں، اللہ پاک سے حیا مانگا بھی کریں، اور اپنے بچوں کے اندر جو حیا ہے، اس حیا کو، اس کے رخ کو تبدیل کیا جائے، اور اس حیا کو نیکی کی طرف لایا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مستحی اور متکبر دو آدمی کبھی بھی علم دین حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک وہ آدمی جس میں تکبر ہو، وہ کبھی علم دین نہیں حاصل کر سکتا، دوسرا وہ آدمی جس میں حیا ہو، وہ کبھی علم نہیں حاصل کر سکتا۔ حیا سے کیا مراد ہے؟ کہ آدمی دین کا معاملہ ہے، غلطی ہے، معلوم نہیں ہے مسئلہ، پوچھتے ہوئے شرماتا ہے، دین کی بات سیکھتے ہوئے شرماتا ہے، کیسے جا کے پوچھوں گا، کیسے جا کے اس سے معلوم کروں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے مدینے کی طرف بھیجا تھا۔ مدینے کے 70 آدمی، پہلی بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج تھا، ایک حج کے موقع پر 6 آدمی مدینہ سے آئے اور آپ علیہ السلام پر اسلام قبول کیا، واپس چلے گئے۔ دوسرے سال 12 آدمی آئے اور اسلام قبول کیا، واپس چلے گئے۔ تیسرے سال 70 آدمی آئے، اسلام قبول کیا، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم ہر طرح کا تعاون آپ کے ساتھ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت دی۔ تو جب یہ 70 افراد روانہ ہوئے، آپ علیہ السلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ، جا کے ان کو قرآن سکھاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 17 سال کی تھی۔ 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں جو صحابہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے صحابہ، 50 سال کے بھی ہیں، 60 سال کے بھی ہیں، 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں، 45 سال کے بھی ہیں، 50 کے بھی ہیں، 40 اور 30 اور 20 سال کے بھی ہیں۔ وہاں کوئی حیا نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی حیا نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو دین کے معاملے میں حیا کرے گا، وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا، اسے اللہ پاک علم سے محروم کر دیں گے۔ جو تکبر کرے گا، اللہ پاک اسے بھی علم دین سے محروم کریں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کامل الحیا انسان کہلاتے ہیں، اشد حیا، جن کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ با حیا انسان حضرت عثمان ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ حیا انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ہے، صدیق، ہر نبی کی بات کو تصدیق کرنا، خاموشی سے سن لینا۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرْ، حضرت عمر میں ایک خاص خصلت تھی۔ کیا خصلت تھی؟ کہ دین کے معاملات میں سختی کرنے والے تھے۔ یہ سختی کہاں سے سیکھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر شجاعت اور بہادری تھی اور علم تھا۔ یہ علم کہاں سے سیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ تو ہم اپنے بچوں کو جب اچھی صحبت میں بیٹھائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کی طرف منتقل ہوگا، آپ علیہ السلام کی حیا منتقل ہوگی، آپ علیہ السلام کی بہادری منتقل ہوگی۔ بہادر لوگوں کے قصے واقعات پڑھنے سے آدمی بہادر بنا کرتا ہے، چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کے واقعات اور قصے پڑھنے سے آدمی کے اندر یہی گندی عادات پیدا ہوا کرتی ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگی سے آشنا کروائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سکھائیں، ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حالات ان کے سامنے پڑھ کے انہیں بتائیں، حضرت عثمان کب پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے، یہ سارے حالات بچوں کو بتانے کے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اگر ہم نے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا حشر اور ہمارا اپنا حشر بھی قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہو، تو پھر یہ باتیں آپ کو سیکھنی ہوں گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ انسان محبت کیا کرتا ہے، جس کے ساتھ آدمی محبت کیا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے چھوٹے صحابہ ہیں چاہے بڑے صحابہ ہیں، ہر صحابی کا دل و جان سے احترام کرنا اور اس کی محبت کو دل کے اندر بیٹھانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے اور اس نے آ کے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھا آدمی آئے، کوئی اچھا سا داماد آئے تو مجھے بتائیے گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے اس آدمی کی حالات کو کہ اس کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں تھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سوال کیا، کہا ہاں ایک لڑکا تو ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا نکاح آپ کی بیٹی سے کروا دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ہے تو بڑا اچھا، ایک گندی عادت اس میں ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہے یہودی، ہے یہودی۔ تو غصے ہو گیا وہ آدمی کہ آپ کیوں میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کیا میں اپنی بیٹی کسی یہودی کو دوں گا کہ جو یہودیت کی طرف مائل ہو؟ تو کہا پھر یہ بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کسی یہودی کو دیں گے؟ اس کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق برائی تھی اور وہ یوں کہا کرتا تھا کہ حضرت عثمان کا یہودیوں کے ساتھ روابط تھے، تعلقات تھے۔ تو اس نے توبہ کی، اس بات سے کہا بس میں بات سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی نے جس انسان کے لیے اپنی دو بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے تو وہ کسی صفت کی بنیاد پر انتخاب کیا ہے، وہ کوئی خوبی تھی جبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا۔ تو اس لیے صحابہ، سارے کے صحابہ وہ عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ نیک ہیں، سارے کے سارے صحابہ معیار حق ہیں، ہر صحابی معیار حق ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کو خلافت عطا فرمائی ہے، یہی ان کے مراتب ہیں، یہی ان کے درجات ہیں۔ ایک آخری واقعہ ذکر کرتا ہوں، احد کے موقع پر جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو یہ خبر پھیل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کسی نے اڑا دی کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مشرکین میں سے ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے جب جنگ ختم ہو گئی تو یہ بآواز بلند یہ اعلان کیا کہ هل فیکم محمد، محمد تم میں کوئی ہے، موجود ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر کہا هل فیکم ابو بکر، کہ کیا ابو بکر ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی جواب نہ دے۔ پھر کہا هل فیکم عمر، عمر ہیں؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے۔ جب یہ جواب نہیں ہوا تو پھر ابو سفیان نے کہا، اپنے مشرکوں سے یہ کہا خطاب کر کے کہ تمہیں مبارک ہو، محمد بھی قتل ہو گئے، ابو بکر بھی قتل ہو گئے اور عمر بھی قتل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سننا تھا، ان سے برداشت نہ ہوا اور یہ کہا اے اللہ کے دشمن، محمد بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، عمر بھی زندہ ہے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ وہ کافر بھی جانتے تھے، مشرکین بھی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بلند و بالا مقام ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا ہے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر کا ہے۔ اس لیے اسی ترتیب سے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے اسی ترتیب سے پوچھا، تو کہا اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی یہی ترتیب ہے، جس طرح سے خلافت ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرنا اور ان کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، حیا اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، بہادری کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے دامادوں کا کا انتخاب کیجئے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا ہے. اسی میں ہماری دنیا بھی بنے گی, اسی میں ہماری آخرت بھی بنے گی. اگر ہم مال و متاع کو دیکھتے رہے, دنیا کے سامانوں کو اور اسبابوں کو دیکھتے رہے, دیکھیے گا دنیا کے اسباب, دنیا کے سامان سب کے سب یہ عارضی ہیں, یہ فانی ہیں, یہ ختم ہو جانے والے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, اے لوگوں, ایک علم, ایک آدمی علم سے آراستہ و پیراستہ ہے, ایک آدمی کے پاس مال ہے. فرمایا کرتے تھے, میں جانتا ہوں جس آدمی کے پاس علم ہے وہ زیادہ مالدار ہے اس انسان سے جس کے پاس مال ہے. کیوں؟ فرمایا کرتے تھے, اس لیے کہ علم والا جو ہوتا ہے, علم اس آدمی کی حفاظت کرتا ہے, اور مال ایسی چیز ہے کہ آدمی کو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ علم والا جو انسان ہے وہ فوقیت رکھتا ہے میرے نزدیک, وہ میرے نزدیک اعلیٰ ہے, عرفہ ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں, بزرگوں اور ماں بہنوں, اپنی بچیوں کے لیے دیندار اولادوں کا, دیندار رشتوں کا انتخاب کیجئے, دیندار دامادوں کا انتخاب کیجئے, حیا داری اس کے اندر دیکھیے, اللہ کا ڈر دیکھیے, اللہ کا خوف دیکھیے. حضرت سفیان ثوری کے پاس, رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آئے, کہا کہ کس قسم کا داماد ہم انتخاب کریں, اور اپنی بیٹی کے لیے, رشتے کے لیے ہم کیسے لڑکے کا انتخاب فرمائیں. تو کہا, دیکھو ایسے آدمی کا انتخاب کرو بس جس میں اللہ کا ڈر موجود ہو, جس میں اللہ کا ڈر ہو. کہا, یہ بنیاد دیکھنا, اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوا تو تیری بیٹی کے حق ادا کرے گا, اگر اللہ کا ڈر اس کے اندر نہ ہوا تو تیری بیٹی کا حق کوئی بھی ادا نہیں کرے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحابہ کی زندگی پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.